جو بھائی فارغ ہو چکے ہیں نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے قریب قریب آ جائیں, اور اگر کسی کو عذر نہ ہو تو دیوار کا سہارا بھی چھوڑ دیں اور جتنا مل مل کر قریب ہو کر بیٹھیں گے اور طلب کا نقشہ بنا کے بیٹھیں گے, انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں یہ بات کو اتاریں گے. All brothers who are here, so who are requested, please come closer inshallah. And if there is no any genuine reason, so you should leave the support of the wall or chairs, so and come closer inshallah. We show talab to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala will inshallah give us real benefit of the talk. Hold me. Those brothers who cannot understand Urdu, so they are requested to inshallah on the right side of the Jamaat Khana at the rear, so they can go inshallah there will be translation will take place. Jo bhai hamare Urdu nahi samajh sakte, so
جو حضرات باہر ہیں وہ حضرات بھی تشریف لے آئیں بھائی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى والله يهدي اليه من ينيب. میرے محترم بزرگ اور دوستو, بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتوں کی آپ سے درخواست ہے, تاکہ ان مجالس میں بیٹھنے کا پورا پورا نفع ہمیں ملے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک مجلس میں رہیں, تاکہ پوری بات سنیں پوری بات سمجھیں. جب تک پوری بات سنیں گے نہیں جب تک پورا کام کر نہیں سکیں گے, اور ادھورے کام پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا. اس لیے کام پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پورا سنا جائے پورا سمجھا جائے. دوسری بات دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سننا. اس لیے کبھی کھانا بھی کھایا ہے تو کھانے کے بعد میں نہ چاہتے ہوئے بھی اونگ آ جاتی ہے, تو بتکلف نیند کو بھگا کر مجلس میں شریک ہونا. اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئے. اب مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک نہیں جائے گی, اور جو بات دل تک نہیں جائے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی. معلومات سے زندگی نہیں بنتی ہے, جو بات دل تک پہنچتی ہے وہ زندگی کے رخ کو بدلتی ہے. اس لیے دین کی بات میں بڑی طاقت ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دل تک پہنچے. اسی لیے کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ ڈکیتی کی حالت میں گھر کے اندر سے آواز آئی, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے لیے ڈر جائے؟ بس وہ بات کانوں کے راستے سے دل تک کیا جانی تھی کہ زندگی کے رخ کو ہی بدل دیا. فرمایا ہاں آ گیا آ گیا آ گیا, اور ساری لوٹ مار کے سامان کو چھوڑ کر توڑ کر بیت اللہ جا کر بہت بڑے ولی بن کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. یہ دین کی بات کا اثر ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ دل تک جانی چاہیے. اس لیے اس کے لیے ضروری ہے جاگ کر بات کو سننا, اور جاگ کر بات کے سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا, آنکھیں بند نہیں کرنا, گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا, یہ سب سونے کی نیت ہوتی ہے, بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا. جب بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہیں گے تو نیند نہیں آئے گی. پھر بھی اگر آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر نیند کو دور کیا جائے تاکہ مجلس کا پورا پورا نفع ہمیں ملے. اسی کے ساتھ بات کو پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے. اس لیے کہ جسم یہاں ہے, دل دماغ باہر ہے, تو ہارن کی آواز کی طرف کان سے آواز ٹکراتی رہے گی, باقی اندر کچھ جائے گا نہیں. اور جب دھیان اور توجہ سے آدمی بات سنے گا تو بات دل تک جائے گی. اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے بات کو سننا, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے داد و دہش کا جو نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے. حدیث پاک میں فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى, فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا. دوسرا قاعدہ کلیہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, ہر آدمی کو اس کی کوشش کا صلہ ملائی گا, اور قیامت کے دن ہر آدمی کی کوشش دیکھی جائے گی. تو اس لیے کوشش اور ارادہ یہ دو بڑی طاقتیں ہیں. اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا, جب عمل کی نیت سے آدمی بات سنے گا تو اللہ تعالیٰ نیت کی برکت سے عمل کی توفیق دیں گے. جی چاہے نہ چاہے, حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو, ماحول مناسب ہو نہ مناسب ہو, ہر حال میں عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کی برکت سے. اسی کے ساتھ اچھی طرح سن کر سمجھ کر عمل کرتے ہوئے بات کو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے سننا کہ بات کو کہاں تک پہنچائیں گے, کہ پورے عالم میں پہنچائیں گے اور ساری انسانیت تک پہنچائیں گے. تو عالم تو بہت بڑا ہے, کئی سو ملک ہے اور سات سو کروڑ انسان ہے دنیا میں. تو ایک آدمی چھوٹی سی زندگی میں سب تک اور پوری دنیا تک کیسے جا سکتا ہے؟ جانے کا کیا راستہ؟ کہ پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک خود جانا اپنی زندگی میں, اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اتنوں تک اپنی زندگی میں جانا, اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک جانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی اور عملہ تیار کرنا. یہ محنت کا صحیح رخ ہے, کرنا اور آدمی بنانا, کرنا اور آدمی بنانا, یہ محنت کا صحیح رخ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا, آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا, ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا. اتنا بڑا کام آپ کے ذمے کیا گیا, اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا. کہ اتنا بڑا سا کام کتنے سالوں میں کرنا ہے؟ کا صرف 23 سال میں کرنا ہے. تو اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے کام کا کیا رخ لیا؟ آپ نے بنفس نفیس اپنے آپ کو اس کام میں تھکاتے ہوئے, مٹاتے ہوئے, گلاتے ہوئے آپ نے 23 سال میں 125,000 صحابہ کا مجمع تیار کیا. اپنے تھکنے کے ساتھ آپ نے اپنا عملہ بنایا, اس لیے کہ کام جو کرے گا وہ عملہ کام کرے گا. آدمی تو کرے گا ہی کرے گا اپنی زندگی میں, لیکن اس کا جو عملہ بنے گا وہ عملہ باقی کام کو پورا کرے گا. یہ ترتیب ہے. تو آپ نے 25,000 صحابہ بنائے 23 سال میں اپنی محنت کے ساتھ، کہ جن کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ تھی. اس لیے صحابہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں، فرمایا فرسان بن نہار و رہبان بن لیل، بسام بن نہار و بکام بن لیل. فرمایا صحابہ دن کے شہ سوار ہے، گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہے. اور فرمایا راتوں کے راہب ہے اور عبادت گزارے، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور اخیر راتوں میں اللہ کے سامنے کر کے مٹ کے کھپ کے استغفار کرتے ہیں کہ کرنے کا کام کا حق ادا نہیں ہوا. یہ صحابہ کی صفت بتلائی گئی. فرمایا بسام بن نہار و بکام بن لیل، فرمایا دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں. یہ صحابہ کی صفات بنائی گئی، صرف دو جملوں میں ان کا تعارف ہے کہ ان کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن جیسا، اور ان کی اطاعت حضور کی رات جیسی. آپ کا دن دعوت اور تعلیم کے لیے، اللہ نے آپ کو معلم اور داعی بنا کر کے بھیجا تھا، تو آپ کا دین کا اکثر حصہ دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، اور آپ کی رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں خرچ ہوتا تھا. اور آپ اتنا اللہ کے سامنے رات کو کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اور آپ رات کو اللہ کے سامنے ایسا روتے تھے اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، ہنڈی ابلتی ہے نا، کھد کھد ہوتا ہے، اور ایسی آواز آپ کے سینے مبارک سے آتی تھی رونے کی. تو یہ آپ کا دن ہے، یہ آپ کی رات ہے، یہی صحابہ میں منتقل ہوئی. اس لیے میرے دوستو، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو اچھی طرح سمجھنا، کہیں کام رواجی نہ بن جائے اور کام رسم نہ بن جائے. اس لیے کہ جو چیز رسم بن جاتی ہے، رواجی بن جاتی ہے، ایک وقت پر جا کر وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک درخت نے اپنی جڑوں کو نکال دیا باہر، تب دنیا کی کوئی طاقت اس کو سوکھنے سے بچا نہیں سکتی، وہ درخت سوکھ جائے گا. چاہے کتنا بھی آپ پانی ڈالو، آپ اس کو ہرا بھرا نہیں کر سکتے. اس لیے کام رسم نہیں بننا چاہیے، رواج نہیں بننا چاہیے، بلکہ کام اپنی بنیادوں پر رہنا چاہیے. اس لیے کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اور اچھی طرح سمجھتے ہوئے اچھی طرح کرنا ہے. اچھی طرح کرنا، منمانی کے ساتھ نہیں، بلکہ قربانی کے ساتھ اس کو کرنا. منمانی سے کام جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے قربانی کے ساتھ اس کو کرنا. اور اچھی طرح کرتے ہوئے کام کرنے والا بہترین عملہ تیار کر کے مرنا، بانج بن کر کے نہیں مرنا. کہ زندگی بھر تبلیغ کیا، ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانج پنا ہے. کہ عورت شادی میں رہی زندگی بھر، لیکن ایک بھی بچہ نہیں پیدا ہوا، اس عورت کو بانج کہتے ہیں. اور تبلیغی بانج پنا یہ ہے کہ زندگی بھر تبلیغ کیا، ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانج پنا ہے. تو بانج بن کر نہیں مرنا چاہیے، بلکہ اپنے پیچھے بہترین عملہ، سمجھدار عملہ، کام کو سمجھا ہوا، کام کو اچھی طرح کرنے والا اپنے پیچھے کر کر کے مرنا چاہیے. اس لیے میرے دوستو، یہ باتیں ضروری باتیں ہیں. ان باتوں کو سامنے رکھ کر پوری بات جو بھی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کہلوا دیوے اور ایسی بات سنا دیوے کہ جس کی وجہ سے ہم سب کو کام کی سمجھ بھی آ جائے، اور کام کے صحیح کرنے کا جذبہ بھی آ جائے، اور عملے کے بنانے کا طریقہ بھی ہمارے سامنے آ جائے، اور عملہ بنا کر مرنے کا ہمارا فکر بھی پیدا ہو جائے کہ بھئی سارا مجمع تیار ہے انشاءاللہ اس کے لیے، کہ بھئی بیچ میں اٹھ کر جائیں گے تو نہیں اور سوئیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ آپ نے مجھے اونچی جگہ پر بٹھایا ہے، تو مجھے نظر آتا ہے کہ کون سوتا ہے کون جاگتا ہے. اور جب زیادہ تر مجمع سونے لگے گا تو مجھے آپ پر رحم آئے گا، میں کہوں گا چھوڑ دو، ابھی جاؤ آرام کر لو، इसलिए कि सोते हुए को क्या सुनाएंगे, कभी सोते हुए को कुछ सुना सकते हैं? जागते हुए आदमी को कोई बात समझाई जा सकती है? इसके लिए मैं भी जागू, आप भी जागे, सब मिलकर जागकर कोई काम करेंगे तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अल्लाह ताला आसान फरमा दे, अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को हमारी नजात का जरिया बना दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, समझने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मेहनत हमारे हाथों में दी है, जिस मेहनत के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, लमौकिफु साअतिन फी सबीलिल्लाह खैरुम मिन क़ियामि लैलतिल क़द्र इंदल हजर अस्वद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वसलाम। फरमा, एक घड़ी अल्लाह के रास्ते में खड़ा होना इस मेहनत को लेकर, यह लैलतुल क़द्र में हजर अस्वद के सामने इबादत करने से भी अफजल है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु जुमा की नमाज आपके पीछे आपकी मस्जिद में पढ़ने के लिए रुक गए, और कोई दुनियावी काम नहीं है, और जमात सुबह में चली गई। आपने उनको देखकर फरमाया कि अब्दुल्लाह जमात कितनी आगे बढ़ गई। फरमाया, अल्लाह के रसूल आधा दिन आगे बढ़िए, वो सुबह में गई है, अभी शाम को मैं पकड़ लूंगा। आपने फरमाया कि वो जमात तुम्हारे से 500 साल आगे निकल गई, और यो फरमाया, लव अनफक्त मा फिल अर्दे जमीअन मा अदरकत गदवतहुम। फरमाया, दुनिया में जितना साजो सामान है वो सारा अल्लाह के नाम पर खर्च कर डालो तो उस सुबह को नहीं पकड़ सकते हो जो सुबह अल्लाह जो सुबह उन्होंने अल्लाह के रास्ते में गुजारी है। इस रास्ते की नकलो हरकत इतनी बड़ी चीज है और इतना बड़ा काम है, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के दीन की मेहनत के बराबर कोई अमल हो सकता है? आपने फरमाया, नहीं हो सकता। तीन मर्तबा पूछने पर आपने यही जवाब दिया। आखिर में यह फरमाया कि यह बताओ, कोई आदमी इस बात की ताकत रखता है कि एक आदमी तो अल्लाह के रास्ते में जाए और दूसरा आदमी दिन भर रोजा रखे और पूरी रात इबादत करे, जरा भी सोए नहीं, यहां तक कि जाने वाला वापस आ जाए? फरमाया, उसकी ताकत किसी में है? फरमाया, किसी में उसकी ताकत नहीं है। फरमाया, उस मेहनत के बराबर कोई मामला नहीं हो सकता। इतना बड़ा काम है जिस काम के साथ अल्लाह ने इस मजमे को निस्बत अता फरमाई है, और जिसका कुछ न कुछ वक्त तबलीग में लगा है, किसी का तीन दिन लगा, किसी का चिल्ला लगा, किसी का चार महीना लगा, किसी का साल लगा, लेकिन चेहरे ये बता रहे हैं कि तकरीबन सारा मजमा वो है कि जो इस मेहनत के साथ इनका कवि रब्त है और कवि ताल्लुक है। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, इतनी बड़ी मेहनत जो अल्लाह ने दिया है, ये सबसे पहले मेहनत करने वाले को बनाने के लिए दिया है। उम्मत और आलम नंबर दो पर है। सबसे पहले ये मेहनत करने वाले को बनाने के लिए है कि इस मेहनत से कौन बने। फरमाया, मेहनत करने वाला बने, इसलिए कि पहले फर्द बनता है उसके बाद मजमा बनता है, अफराद से मजमा बनता है, मजमा पहले नहीं बनता। पहले अबू बकर आए, हजरत खदीजा आई, हजरत अली इब्ने अभी तालिब आए, और 13 साल तक तो चंद सौ ही आए, अफराद आए, अफराद बनते हैं, और अफराद बनने के बाद में मजमा बनता है। जब तक अफराद होते हैं अफराद से काम लिया जाता है, और जब मजमा बनता है तो इज्तिमाई तौर पर काम लिया जाता है। इसीलिए मक्का मुकर्रमा में मेहनत इनफिरादी है और मदीना मुनव्वरा में इज्तिमाई मेहनत है। यहां तक कि 10 साल जिंदगी में 25 से 27 सफर आपने फरमाए हैं और अपने सहाबा से तकरीबन 150 सफर कराए हैं, जिसमें किसी सफर में छोटा मजमा है, किसी में बड़ा मजमा है, कहीं करीब का सफर है, कहीं दूर का सफर है, कभी कुछ दिनों का है, कुछ महीनों का है, मुख्तलिफ औकात है। करीब दूर के एतबार से आपने 150 सफर सहाबा से इज्तिमाई तौर पर कराए। तो समझने की बात यह है कि पहले फर्द बनेगा, इसलिए मेहनत अफराद को बनाने की मेहनत है कि सबसे पहले मेहनत करने वाला बने, और इस मेहनत में आने वाले फर्द की शुरू से लेकर पहले दिन से लेकर मौत तक नियति होनी चाहिए کہ میں اس محنت کو اپنے آپ کو بنانے کے لیے اور بناتے رہنے کے لیے کر رہا ہوں. دوسرے لوگوں کو اللہ ہدایت دے میرے ہاتھ پر تو یہ اللہ کا فضل ہے, لیکن میری نیت کیا ہونی چاہیے کہ اس محنت کو میں اپنے آپ کو بنانے کے لیے اور بناتے رہنے کے لیے کر رہا ہوں. اس لیے کہ جو اپنے آپ کو محنت کا میدان بنائے گا اور اپنی نیت سے کرے گا وہ داخلی اور خارجی تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا. کوئی فتنہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا جو اپنی نیت سے تبلیغ کرے گا, نہ اندر کا فتنہ اور نہ باہر کا فتنہ, اور نہ آپس میں کسی تیری میری کا شکار ہوگا یہ, نہ کسی سے کوئی شکایت ہوگی. ایک آدمی اپنا گھر بنا رہا ہے, صبح سے 9 سے لے کر شام کو 9 بجے تک اس کی دیکھ بھال کرتا ہے, سامان منگاتا ہے, کاریگروں کی دیکھ بھال کرتا ہے, بنا صحیح غلط بنا وہ کرتا ہے. دوپہر کو اس کا دوست وہاں سے گزرا, اس نے دیکھا میرا دوست تو تھکا ہوا چہرے سے لگ رہا ہے. اس نے کہا کہ تو 1 گھنٹے سو جا, میں دیکھ بھال کر لیتا ہوں. 1 گھنٹہ دیکھ بھال کرنے کے بعد میں وہ چلا گیا. اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کیا اس نے, کیونکہ بھائی اس کو شکایت ہوگی کہ بھائی میں تو 11 گھنٹے کام کیا اور 1 ہی گھنٹہ کام کر کے چلا گیا, کہ بھائی یہ شکایت ہوگی اس کو. بلکہ اس کو اپنا محسن سمجھے گا کہ مجھے تو 12 گھنٹہ کام کرنا چاہیے تھا, اللہ اس کو جزائے خیر دے, اس نے 1 گھنٹہ میرا تعاون کر دیا. اس لیے کہ اپنا سمجھ کر اس کو کر رہا ہے اور اپنے لیے کر رہا ہے. اس لیے جو اپنے لیے اس محنت کو کرے گا اس کو کسی ساتھی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی اور کوئی تیری میری نہیں ہوگی, کیوں نہیں کیا, کیوں کیا, کیوں نہیں کیا, کیوں کیا, یہ باتیں پیدا نہیں ہوگی جب آدمی اپنی نیت سے کرے گا. اور تمام تر فتنوں سے یہ محفوظ رہے گا جو اپنی نیت سے کرے گا. اسی لیے ہرن سے پوچھا گیا کہ تو اتنے شکاری کتے سے اپنے آپ کو کیسے بچا لیتا ہے, حالانکہ شکاری کتا تو تیر کی طرح دوڑتا ہے, جیسا تیر چلتا ہے نا, تیر کی رفتار ہوتی ہے, تیر کی اتنی رفتار شکاری کتے کی ہوتی ہے, بلکہ اس سے زیادہ ہوتی ہے. تو ہرنی سے یہ پوچھا گیا کہ شکاری کتے سے تو اپنے آپ کو کیسے بچا لیتی ہے جبکہ تیر کی طرح شکاری کتا دوڑتا ہے. تو ہرن نے یوں کہا کہ شکاری کتا اپنے مالک کے لیے دوڑتا ہے اور میں اپنی حفاظت کے لیے دوڑتی ہوں, اس لیے مجھے پکڑ نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جو اس محنت میں اپنے آپ کو بنانے کی نیت سے چلے گا وہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہتے ہوئے موت تک تبلیغ کا سفر پورا کر لے گا انشاءاللہ. اس لیے پورا مجمع یہ نیت کرو کہ اس محنت کو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کرنا ہے, کہ بھائی کرنا ہے, انشاءاللہ کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی ہم کو. اب بنانے کے کیا معنی ہے, محنت سے کیا بننا ہے؟ فرمایا اس محنت سے 2 چیزیں بنانی ہے اور اسی کے لیے ہی محنت ہے شروع سے لے کر اخیر تک. ایک تو اس محنت سے محنت کرنے والے کا دل بننا چاہیے. کیا بننا چاہیے؟ دل بننا چاہیے. اس لیے کہ دل آدمی کی باڈی میں اس کی حیثیت بادشاہ کی ہے اور دماغ کی حیثیت وزیر کی ہے اور باقی اعضاء اور جوارے کی حیثیت لشکریوں کی ہے. دل حکم کرتا ہے, دماغ نافذ کرتا ہے اور ہاتھ پیر ہلتے ہیں اس کے اشارے پر. اسی لیے سارے نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے دل رہے. نبی دماغوں پر محنت نہیں کرتے, ہاتھ پیروں پر محنت نہیں کرتے, نبی انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے ہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرما انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے. اور فرمایا وہ انسان کا دل ہے. اس لیے سارے نبیوں کی محنت انسانوں کے دلوں پر ہوتی ہے. تو ہماری محنت میں بھی سب سے پہلے مقصود ہر محنت کرنے والے کے دل کا بنانا ہے. تو دل کا بننا کیا ہے؟ کا دل کا بننا یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ کی طرف ہو جائے. تو اللہ کی طرف کب ہوگا دل کا رخ؟ اللہ کی طرف دل کا رخ اس وقت میں ہوگا جب اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہو جائے گی، تب جا کر مخلوق سے رخ ہٹے گا اور خالق کی طرف جائے گا، اور جب تک مخلوق کی محبت ہوگی جب تک خالق کی طرف رخ بنے گا نہیں. اس لیے سب سے پہلے دل کا رخ اللہ کی طرف کرنے کے لیے اللہ کی محبت ساری محبتوں سے بڑی ہوئی ہونی چاہیے. دنیا کا ہر انسان آٹھ چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے. قرآن میں اللہ نے آٹھ چیزیں گنائی ہے، قل ان کان آباؤکم، والی آیت میں، کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیوی، برادری، مکانات، تجارت اور مال، یہ آٹھ چیزوں کے بیچ میں دنیا کا ہر آدمی رہتا ہے، تو ان آٹھ چیزوں کی محبت مغلوب ہونی چاہیے اور اللہ کی محبت 1% بھی غالب ہونی چاہیے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ کئی محبوب حقیقی ناراض نہ ہو جائے. اس لیے کہ اللہ روٹ جائے تو سارا جہاں روٹ جاوے، اور اللہ راضی ہو جائے تو سارا جہاں مسخر ہو جاوے، آدمی کی خدمت میں لگ جاوے. اس لیے کہ کائنات کے ہر ذرے پر صرف تنے تنہا ایک اللہ ہی کی چلتی ہے، تو دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جائے کہ میری زندگی کے بننے کا تعلق نہ ملک سے ہے، نہ مال سے ہے، نہ ڈگری سے ہے، نہ عہدوں سے ہے، بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ ہی بناتے ہیں، اللہ ہی اجاڑتے ہیں. اتنا یقین پیدا ہو جائے جو حالات کے تاثر سے آدمی کو نکال دے. یہ دنیا حالات کا گھر ہے، دنیا میں ایک جیسا حال رہتا ہی نہیں ہے. کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی راحت ہے، کبھی تکلیف ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. ہر گھر میں بچے کی پیدائش کی خوشی آتی ہے، اور ہر گھر میں موت کا غم آتا ہے کہ ابا چلے گئے، اما چلی گئی، بیوی چلی گئی، پوتا چلا گیا، نواسا چلا گیا، تو غم خوشی دونوں آتے ہیں. تو یقین اتنا پیدا ہو جائے کہ جس کے راستے سے ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، کہ ہم سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. ہر موڑ پر اللہ سامنے رہے، یہ پہلی بنیاد ہے دل کے بننے کی. دوسری بنیاد دل کے بننے کی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، کہ مال کے بڑے بڑے نقشوں کو اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو ایک لباس پہنائیں گے اور کچھ لوگ اس لباس کے اتارنے کی درخواست کریں گے، تو وہ لباس تم اتارنا نہیں. جب بغاوت ہوئی اور باغیوں نے حضرت عثمان سے یہ کہا کہ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، ہم تم کو شہید نہیں کریں گے، تو حضرت عثمان نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ عثمان، اللہ تجھے ایک لباس پہنائیں گے، اور وہ لباس خلافت کا لباس تھا، لوگ اتروانا چاہیں گے، اس کو اتارنا نہیں. میں شہید ہو سکتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹال نہیں سکتا، اس کو بدل نہیں سکتا. تو ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، اللہ بڑھے، اللہ کے حکم بڑھے. مال کے اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو ہم قربان کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. تیسری بات میرے دوستو دل کے بننے کی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے. اس لیے کہ روز ہم دنیا سے دور ہو رہے، روز ہم دنیا سے دور ہو رہے اور روز آخرت کے قریب ہو رہے. باپ کہتا ہے میرا بیٹا بڑا ہو گیا، حالانکہ چھوٹا ہو گیا. پہلے اس کی 60 سال کی عمر تھی، اب 20 سال کا جوان ہو گیا، تو اب کتنی عمر بچی؟ اب تو 40 بچی، اب تو چھوٹا ہو گیا. لیکن باپ کہتا ہے بڑا ہو گیا. بڑا نہیں ہو گیا، چھوٹا ہو گیا. روز ہم چھوٹے ہوتے ہیں اور ہمارا ہر قدم آخرت کی طرف جا رہا ہے. تو ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے. ہر وقت اس دھیان کے ساتھ ہم جیے کہ میرا یہ عمل میری آخرت کو بنائے گا یا اجاڑے گا، اس فکر کے ساتھ جینا جائے. یہ مانا ہے دل کے بننے کا. ہماری تبلیغ کی محنت کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہر محنت کرنے والے کا دل بنے، اور دل کے بننے کے معنی یہ ہے کہ رخ اللہ کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف اور آخرت کی طرف ہو جائے. دوسری بنیاد میرے دوستو تبلیغ کی محنت کی یہ ہے کہ ہمارا فکر بدلے. کیا بدلے؟ تبلیغ کی محنت سے فکر کا بدلنا مقصود ہے. اس لیے کہ آدمی کی پوری زندگی کی جو محنت ہے اس کی فکر کے تابع ہے. جیسا فکر ہوگا ایسی محنت ہوگی. اگر فکر دنیا کا ہے تو تمام تر محنت اور توانائی اور طاقت دنیا ہی کے پیچھے لگے گی. ہاں مری بکری اللہ کے نام بھی لگ جائے گی, جیسا آج ہم تبلیغ والوں کی لگ رہی ہے. اس لیے کہ فکر دنیا کا ہے اور محنت تبلیغ کی ہے, اس لیے پھونک پھونک کر کے تبلیغ میں چل رہے, ایک دم پھونک پھونک کے, اس لیے کہ فکر نہیں بدلا. اور جب تک فکر نہیں بدلے گا جب تک محنت نہیں بدلے گی. یہ بنیادی باتیں ہیں جو اچھی طرح ہم سب کو سمجھنی ہے. میں بھی اس کا محتاج ہوں, ہم سارے محتاج ہیں. اس لیے تبلیغ کی محنت فکر کو بدلنے کے لیے ہے کہ ہر محنت کرنے والے کا فکر دعوت کا بنے, اللہ کے کلمے کی سربلندی کا بنے, اور انسانوں کی ہدایت کا بنے, اور انسانوں کی جنت اور جہنم کا مسئلہ ہماری نگاہوں میں اپنے گھر کاروبار سے زیادہ بڑا مسئلہ بن جائے. کہ دنیا میں اکثریت انسانوں کی وہ ہے جو جہنم کے رخ پر ہے. اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو دنیا کی 75% آبادی مرتے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلی جائے. یہ دنیا کا حال ہے. تو یہ ہمارا فکر بدلے, اس کے لیے تبلیغ کی محنت ہے. فکر کے بدلنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ بستر اٹھا کر کے پھرتے ہی رہیں گے تبلیغ میں, نہ بیوی کو دیکھیں گے, نہ بچوں کو دیکھیں گے, نہ ماں باپ کو دیکھیں گے, اور نہ اپنی ذمہ داری پورا کریں گے, گھر والوں کے لیے بوجھ بن کر کے رہیں گے, یہ معنی نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ سارے کام کریں گے لیکن دعوت کی فکر کے ساتھ کریں گے. کہ ہم تو دعوت میں آ گئے لیکن دعوت ہم میں آ جاوے, ہم تو تبلیغ میں آ گئے لیکن تبلیغ ہم کو لگ جاوے, لگی نہیں ابھی تک ہم کو. جس دن تبلیغ والوں کو لگ جائے گی اس دن دنیا کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہوگا. یاد رکھو پوری دنیا کے نقشے کو اللہ بدل دیں گے جس دن تبلیغ والوں کو تبلیغ لگ جائے گی. تو فکر کی تبدیلی کے معنی یہ ہے کہ سارے کام سنت اور شریعت کے مطابق کرتے ہوئے ہمارا فکر دعوت کا ہوگا. جیسے ایک آدمی کی ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے, ایک آدمی کے جوتا بنانے کا کارخانہ ہے, تو یہ جہاں کہیں بھی جائے گا وہاں ٹوپی دیکھے گا, جوتا دیکھے گا. شادی میں جاوے تو اور میت میں جاوے تو دونوں جگہ یہ ٹوپی اور جوتا دیکھے گا کہ لوگ کیا پہنتے ہیں, میں اپنے کارخانے میں بناؤں, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, بچوں کو پالتا بھی ہے, پڑھاتا بھی ہے, شادی بھی کراتا ہے, مکانات بھی بناتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن فکر کیا ہو گیا ٹوپی کا اور فکر ہو گیا جوتے کا. یہ مطلوب ہے کہ ہمارا فکر جو ہے وہ دعوت کا بنے. جب فکر دعوت کا بنے گا تو محنت کا رخ تدریجی طور پر صحیح ہوتا چلا جائے گا. جب فکر دعوت کا بنے گا تو تدریجی طور پر محنت کا رخ صحیح ہوتا جائے گا. چھلانگ لگانے کا کوئی حکم نہیں ہے کسی کو کہ چھلانگ لگاؤ, چھلانگ لگائے گا تو پیر ٹوٹ جائیں گے یا ماتھا پھوٹ جائے گا, اس لیے چھلانگ لگانے کی بات نہیں ہے. تدریجی طور پر محنت صحیح رخ پر جانی چاہیے, اس لیے کہ ہماری محنت کا جو رخ اللہ والوں نے ہم کو دیا ہے یہ کسی منزل تک پہنچنے کے لیے دیا ہے. یہ ہماری آخری منزل نہیں ہے جو تبلیغ کی ترتیب ہے, وہ یہ تبلیغ کا الف باتا ہے. جیسے انجینئر ڈاکٹر بننے کے لیے ABCD پڑھنا پڑے گا, عالم بننے کے لیے الف باتا پڑھنا پڑے گا, ایسا ہی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ محنت کی ترتیب جو ہے وہ الف باتا کی حیثیت ہے اس کی. کہ ایک مرتبہ 4 مہینہ لگایا, پھر ہر سال چلا لگاؤ, پھر اس کے بعد مہینے میں 3 دن لگاؤ, روزانہ 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے محنت کرو, یہ ہماری تبلیغ کا الف باتا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں, تو مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوڑ کر گئے تھے. یہ ہماری منزل ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل صحابہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی صحابہ بن جائیں گے. اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں مرا, وہ صحابی ہے. لیکن جو بنیادیں صحابہ میں زندہ ہوئی تھی وہ بنیادیں قیامت تک امت میں دوبارہ اور کئی بارہ زندہ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ صحابہ کو صحابہ اللہ ہی نے بنایا ہے. وہ اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ قیامت تک ایمان والوں کی صحیح محنت کے نتیجے میں اور پوری محنت کے نتیجے میں وہ بنیادیں ان میں زندہ کر دے جو بنیادیں صحابہ میں اللہ میں زندہ کی تھی. تو صحابہ میں کیا بنیادیں تھی؟ صحابہ میں دو بنیادیں تھیں. ایک تو 100% صحابہ میں پورا پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. کس کے ساتھ پایا جاتا تھا؟ حقیقت کے ساتھ. دین ہے ادھورا ہے تو مصیبت آئے گی. دین ہے شکل ہے اس کی حقیقت نہیں ہے تو اللہ کا کوئی وعدہ شکل کے ساتھ پورا نہیں ہوگا. اللہ کا وعدہ جو پورا ہوگا وہ حقیقت کے ساتھ ہوگا اور پورے دین کے ساتھ پورا ہوگا. اس لیے پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا. دوسری بات صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا. کہ ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے سامنے اور اللہ کے دین کے سامنے. اللہ کے نام پر ایک لگانی پڑے گی تو ایک لگائیں گے, اور گھرانے کو لگانا پڑے گا, آخری بچے کو تو آخری بچے کو لگائیں گے, اور اگر پورے مدینہ کو لگانے کا موقع آئے گا تو پورے مدینہ کو داؤ پر لگائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں. تو جان لگانے کے لیے اپنی جان کو بے قیمت بنایا کہ ایک بھی لگائیں گے اور ہزار لگانے کا ہوگا تو ہزار لگائیں گے, اور اپنے مال کو بے قیمت بنایا کہ ہمارے مال کی کوئی حیثیت نہیں. ویسے تو مسلمان کی مال کی یہ حیثیت ہے کہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی چور چوری کر کے جا رہا ہے تو اس کو حکم ہے کہ اپنی نماز توڑ کر اپنے مال کو بچا لے. یہ مسلمان کے مال کی اتنی قیمت ہے. لیکن اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں ہمارے مال کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے. ایک کا تقاضا ہے تو ایک لگائیں گے, ہزار کا تقاضا ہے تو ہزار لگائیں گے, لاکھ کا تقاضا ہے تو لاکھ لگائیں گے, اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر پورا اس یقین کے ساتھ لگائیں گے کہ اللہ کی نسبت پر جب لگا دیں گے تو اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں, اللہ ہم کو آباد کر دیں گے. اس لیے کہ اللہ پر لگانا یہ آبادی ہی کے لیے ہے, اجڑنے کے لیے ہے ہی نہیں ہے. بلکہ ہم تو نہیں اجڑیں گے, ہماری نسلیں آباد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کئی کئی پشتوں تک ہمارا خیال رکھیں گے کہ یہ میرے اس بندے کی اولاد ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مجھے لیے مٹایا تھا اور اپنے مال کو لگایا تھا, ہم اس کی اولاد کا خیال رکھیں گے اور اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اس لیے آپ دیکھو صحابہ کی صدیوں تک ان کی اولاد میں آپ کو بہار ملے گی. اس لیے میرے محترم دوستو محنت کا صحیح رخ کے ذریعے سے یہاں تک پہنچنا مقصود ہے. پوری امت تو اللہ کرے پہنچ جائے, لیکن اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا وہ ایک مجمع کے بننے پر ہوگا. پھر کام کرنے والے کروڑوں ہیں لاکھوں ہیں, اس میں سے ہو سکتا ہے کہ چند ہزار ایسے بن جائے کہ جن میں یہ دو بنیادیں زندہ ہو جائے. تو اللہ ان چند ہزاروں کے کندھے پر رکھ کر وہ کام کریں گے جو صحابہ کے کندھے پر رکھ کر کیا. حالانکہ صحابہ تھوڑے بھی تھے اور کمزور بھی تھے, لیکن ان کے ہاتھوں اللہ نے اتنا بڑا کام کیا. حق کو دنیا میں چمکا دیا, باطل کو اللہ نے زیر کر دیا. اللہ نے قوموں کی قوموں کو ہدایت دیا اور دنیا کے چپے چپے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا اور کفر کا کلمہ نیچے ہو گیا ایک کمزور اور ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ. ہم نہیں جانتے وہ مجمع کب بنے گا, اللہ جانتے ہیں. کتنا مجمع ہوگا وہ بھی نہیں جانتے, لیکن اللہ کی طرف سے دنیا میں جو کام ہوگا اس کی بنیاد یہ ہے. اللہ ان لوگوں کے کندھے پر رکھ کر حق کو دنیا میں چلائیں گے. اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ لگا کر اللہ ان کو قوی بنا دیں گے, اور اگر تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے ان کو زیادہ کر دیں گے. وما یعلم جنود ربک الا هو, اور تیرے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کے پاس کتنے لشکر ہیں. ساری مخلوق اللہ کے لشکر ہے, فرشتے نظر نہیں آتے, وہ تو لشکر ہے ہی ہے, باقی ساری مخلوقات اللہ کی لشکر ہے کہ کس لشکر کو ان کا ساتھ کر کے ان کی تائید کریں گے. ہو سکتا ہے ہوا کے ذریعے سے تائید کر دیں, ہو سکتا ہے پانی کے ذریعے سے تائید کر دیں, ہو سکتا ہے کہ آگ کے ذریعے سے تائید کر دیں. اللہ کی تائید کے لا محدود اسباب ہے, ان اسباب کے ذریعے سے اللہ تائید کر کے ان سے حق کے دنیا میں چمکانے کا کام لے لیں گے اور اللہ ان کی آخرت اچھے سے اچھی بنا دی. اس لیے میرے دوستو منزل یہ ہے. تو منزل تک پہنچنے کے لیے تدریجی طور پر آگے بڑھنا ضروری ہے. منزل تک پہنچنے کے لیے ایک تو رخ صحیح ہونا چاہیے. رخ بدل گیا تو آدمی منزل سے دور ہو جائے گا. آپ کا گھر اس طرف ہے اور رخ اس طرف ہے, کہ بھائی جتنا دوڑے گے منزل سے قریب ہوں گے کہ دور ہوں گے. آپ کا رخ اس طرف ہے اور گھر بھی اس طرف ہے تو سائیکل سے بھی پہنچ جائیں گے, بائک سے بھی پہنچ جائیں گے اور پیدل بھی پہنچ جائیں گے, بھلے دیر سے پہنچیں گے. تو ایک تو رخ صحیح ہونا چاہیے اور دوسرا چلتے رہنا چاہیے. اگر چلتے چلتے رک گیا تو بھی منزل دور ہو جائے گی, چلتا رہے گا تو منزل تک پہنچے گا. اب جتنا تیز چلے گا اتنا جلدی پہنچے گا. اب تیز چلنے کے لیے ہمارے لیے نمونہ صحابہ کی جماعت ہے. کہ تیز چلنے کا کیا راستہ ہے؟ فرمایا تیز چلنے کا راستہ یہ ہے کہ ہماری محنت کا رخ صحیح ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ صحیح. ہماری محنت کا رخ صحیح ہو. الحمدللہ جتنا ہو رہا ہے یہ قابل قدر ہے اور قابل شکر ہے. یہ پورا مجمع قابل قدر ہے اور جتنا آپ کر رہے ہیں وہ بالکل شکر کرنے کے لائق ہے اور تعریف کے لائق ہے. میں آپ کی کمزوری نہیں بیان کر رہا ہوں, آپ اچھی طرح سمجھنا میری بات کو. میں ایک بات ہے جو آپ کے حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ آپ سمجھدار لوگ ہیں اور سمجھدار لوگ جلدی سے بات کو لے لیتے ہیں, اس لیے میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں. تو سب سے پہلے منزل تک پہنچنے کے لیے محنت کا رخ صحیح کرنا ضروری ہے. تو محنت کا صحیح رخ کیا ہے؟ فرمایا محنت کا صحیح رخ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ کا اور امت کا صحیح کیا ہے, وہ صحیح رخ ہے. تو آپ نے محنت کا کیا رخ صحیح کیا؟ 23 سال میں آپ نے جو ایمان میں آیا اس میں سب سے پہلے اس کی جان مال کو ایمان کے سیکھنے پر, ایمان کے پھیلانے پر لگایا, یعنی دعوت اللہ پر لگایا کہ بیک وقت میں ایمان سیکھ بھی رہا ہو اور بیک وقت میں اس کو پھیلا بھی رہا ہو. جیسے تجارت میں بیک وقت میں گاہک کو بھی نفع ہوتا ہے, بیک وقت میں تاجر کو بھی نفع ہوتا ہے, ایسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا رخ ایسا ہی ہے کہ بیک وقت میں فرد بنے گا, بیک وقت میں ماحول بنے گا. اس لیے سب سے پہلے جان مال کو دعوت اللہ پر لگایا, اتنا جتنا دعوت کا تقاضا تھا. کتنا لگوایا بھائی؟ جتنا دعوت کا تقاضا تھا. ہم گھر و کاروبار میں کتنے لگتے ہیں کہ بھائی کتنا لگتے ہیں؟ اڑھائی گھنٹہ لگتے ہیں. کتنا گھنٹے لگ بتاؤ, بولتے رہو تو مجھے پتا چلے کہ میں صحیح رخ پر جا رہا ہوں. جتنا تقاضا ہے اتنا لگاتے ہیں, گھر پر بھی اتنا لگاتے ہیں, کاروبار میں بھی اتنا لگاتے ہیں. 8 گھنٹے کا تقاضا ہے تو 8 گھنٹہ لگاتے ہیں, 10 گھنٹے کا تقاضا ہے تو 10 گھنٹہ لگاتے ہیں, اور عید کی رات میں پوری دکان چالو رکھنے کی ہے تو پوری رات چالو رکھتے ہیں. تو گھر کاروبار میں تقاضے کے بقدر لگتے ہیں تو سارے تقاضے پورے ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پر جان مال اتنی لگائی جتنا دعوت کا تقاضا تھا. اس لیے اس زمانے میں دعوت کی تشکیل جو تھی وہ تقاضے کی تشکیل تھی. کتنی تشکیل تھی؟ تقاضے کی تشکیل, کہ اس تقاضے پر آپ کو جانا ہے اور اتنا جان مال لگانا ہے جس سے تقاضا پورا ہو جاوے. اگر پوری جان لگانی پڑے تو پوری جان لگانی ہے, اور اگر مال کا بڑا حصہ لگانا پڑے تو بڑا حصہ لگانا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے. شہید ہو گئے تو جنت میں ملیں گے, اور اگر غازی اور کامیاب ہو گئے تو غازی بن کر واپس آئیں گے. تقاضے کی تشکیل تھی. دوسرا, امت کی جان مال کو عبادت پر لگوایا کہ ہر فرد امت کی عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور بیک وقت میں یہ عبادت امت میں زندہ ہو جائے. جتنا عبادت کا تقاضا تھا اتنی لگوائی. ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھیں تو اس میں یہ بات ملے گی حیات صحابہ میں, جو بات ابھی میں کہہ رہا ہوں. تیسرا, ان کی جان مال کو اخلاق پر لگوایا. کس پر لگایا؟ اخلاق پر لگوایا. تو اخلاق پر لگوانے کے راستے سے یتیموں پر, بیواؤں پر, مسکینوں پر, محتاجوں پر, مقروضین پر, مدیونین پر, بیماروں پر, جس پر بوجھ ہے اس کے بوجھ کے ہلکا کرنے میں ان کی جان مال کو اتنا لگایا جتنا کہ اس کا تقاضا تھا. اس لیے انہوں نے پھونک پھونک کر نہیں لگایا, بلکہ ضرورت ہی اتنا لگایا. حضرت عثمان کے پاس میں ایک آدمی آیا کوئی بڑی رقم کا مطالبہ کرنے کے لیے. تو اس نے سنا کہ گھر میں حضرت عثمان بیوی سے تیل کا حساب لے رہے کہ 7 دن کا تیل دیا تھا, 6 دن میں کیوں ختم ہو گیا. تو بیچارہ گھبرا کر واپس ہو گیا کہ یا تو تیل کا حساب ہو رہا ہے تو یہ تو بڑی رقم کا میرا مطالبہ ہے, کیا دیں گے یہ. تو جا کر کسی سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم جاؤ وہاں جا کر ان سے درخواست کرو, یہ ان کے سامنے تو معمولی رقم ہے, بہرحال اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں تو حساب سے کرتے ہیں اور مخلوق پر کرتے ہیں تو بے حساب کرتے ہیں. تو جا کر کے کہا تو بڑی رقم دے دیا. اس کو تب سمجھ میں آیا کہ اپنے بارے میں حساب کرتے ہیں اور مخلوق پر خرچ کرنے میں کوئی حساب نہیں کرتے. ہم ان کی سخاوت کے واقعات پڑھے صحابہ کے, تو انہوں نے اپنی جان مال کو مخلوق پر اتنا لگایا جتنا اس کا تقاضا تھا. اور ہر انسان کی اور اس کے متعلقین کی 5 ضرورتیں ہیں, کھانا ہے, کپڑا ہے, مکان ہے, سواری ہے اور شادی ہے. تو اپنی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگنا ہے اور پورا کرنے میں بھی لگنا ہے, اور اپنے متعلقین کی ضرورتوں میں بھی لگنا ہے, حاصل کرنے میں بھی اور پورا کرنے میں بھی لگنا ہے. لیکن اس میں قید ہے ضرورت کی, کہ اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے, اسراف سے بچ کر کے لگنا ہے. کتنا لگنا ہے بھائی؟ بقدر ضرورت لگنا ہے اور اسراف سے بچ کر کے لگنا ہے. اس لیے کہ اسراف کی مثال آگ کی ہے. آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی, اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں. ایسا اسراف کا حال ہے کہ زندگی میں اسراف داخل ہو گیا, ضرورت سے زندگی نکل کر اسراف میں داخل ہو گئی. تو ضرورت کی تو حد ہے, اسراف کی کوئی حد ہی نہیں ہے. بھائی 2 روٹی ہے اور سالن ہے اور تھوڑا سا چاول ہے تو پیٹ بھر جائے گا, اور جہاں اسراف پر آوے تو کیوں بھائی, شادیوں میں کتنے خرچے ہوتے ہیں. ہاں, ایک تھالی کے 2000 روپے کہ ایک پلیٹ اٹھائی تو 2000 روپیہ, کیوں بھائی 2000 میں سونا کھائے گا. 25-30 قسم کا کھانا, اور اس میں یہ کہہ کر کے اٹھتے ہیں گھنٹو جو ہے وہ بیٹھ کر کے کہ بھائی فلانی چیز ہوئی نہیں اس لیے پیٹ نہیں بھرا, یہ اسراف ہے. 50 قسمیں ہونے کے باوجود بھی پیٹ نہیں بھرا, اس لیے کہ اسراف کی مثال آگ کی ہے. آگ کی طرح سب کو جلا دے گی. نہ دعوت کے لیے بچے, نہ عبادت کے لیے بچے, نہ اخلاق کے لیے بچے. امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس جان مال نہیں ہے, کہ بھائی امت کے پاس جان مال نہیں ہے, جان بھی بہت ہے, مال بھی بہت ہے, لیکن اسراف داخل ہو گیا جس کے نتیجے میں نہ دعوت کے لیے بچی, نہ عبادت کے لیے بچی, نہ اخلاق کے لیے بچی. اس لیے دعوت کی محنت اپنی زندگیوں میں سے اسراف کو ختم کر کے اپنی زندگیوں پر ضرورت پر لانے کی محنت ہے, کہ جب ضرورت پر زندگی آ جائے گی تو مال خوب بچے گا, وقت خود بچے گا, جو آپ دعوت پر لگا سکتے ہیں, عبادت پر لگا سکتے ہیں اور اخلاق پر لگا سکتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں محنت کی یہ صحیح ترتیب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں قائم کیا, اور اس محنت کے ذریعے سے وہاں تک پہنچنا مطلوب ہے. کہاں تک پہنچنا مطلوب ہے؟ وہاں تک پہنچنا مطلوب ہے. جب وہاں تک پہنچیں گے تو کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنایا ہے, دنیا دار الاسباب ہے. جس طرح دنیا کے اسباب ہے اس طرح دین کے لیے بھی اسباب پیدا کیے, دین کی سرسبزی کے لیے بھی اسباب پیدا کیے, تو دین کے سرسبزی کے ہی اسباب ہیں. اس لیے ہماری محنت کی یہ 2 بنیادیں ہیں, ایک تو دل بننا چاہیے اور ایک فکر صحیح ہونا چاہیے. اب دل کے صحیح کرنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ دل کے صحیح کرنے کے لیے صرف پھرنا کافی نہیں ہے, یاد رکھو. صرف پھرنے سے آدمی کبھی نہیں بنے گا, یاد رکھو. بلکہ پھرنے کے زمانے میں جو کرنے کے کام ہیں انفرادی اجتماعی, وہ سارے کاموں کی پابندی سے آدمی کا دل بنے گا, اور بچنے کی ساری چیزوں سے, بچنے کے راستے سے آدمی کا دل بنے گا. پہلی بنیاد کی زندگیوں میں آنے کے لیے یہ دو سبب ہے, ایک کرنا ہے, ایک بچنا ہے. ایک کرنا ہے اور ایک بچنا ہے. کرنے کے کام کیے ہی نہیں, چلا لگ گیا, 4 مہینے لگ گئے, سال لگ گیا, تو جیسا گیا تھا ایسا واپس آئے گا. ثواب سے میں انکار نہیں کرتا کہ ثواب نہیں ملے گا, اگر مسجد میں اطاعت کے ساتھ رہا ہے تو ثواب ملے گا, لیکن جو مقصود تھا وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا. آدمی کے اندر میں جو بنا ہوا آئے گا وہ کرنے کے راستے سے آئے گا, اور کرنے میں 2 لائنیں, ایک انفرادی اعمال ہے, ایک اجتماعی اعمال ہے, اور دونوں اپنی جگہ پر ضروری ہے. دونوں اپنی جگہ پر ضروری ہے. اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ اجتماعی عمل سے آدمی کی تربیت ہوگی, آدمی بنے گا, اور انفرادی اعمال سے زندگیوں میں استقامت آئے گی, یعنی اللہ یاد رہیں گے, اور جو اس محنت سے بنے گا اور بنا ہوا چلے گا اللہ اس سے قبولیت کے ساتھ کام لیں گے. اور یہی اصل ہے کہ کام لیا جائے اور قبولیت کے ساتھ لیا جائے, ورنہ جہاں تک اللہ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے دین کی تائید کا کام فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں, کام ہو جائے گا اس کو ملے گا کچھ نہیں. بس سمجھ میں آ رہی, کزمان سے میدان احد میں کام لیا کہ اس اکیلے نے 10 آدمیوں کو قتل کیا, میدان میں واہ واہ ہو گئی, کزمان 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 کزمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو جہنمی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو زخم لگا, برداشت نہیں ہوا اور اپنا خنجر پیٹ میں گھوپ کر کے حرام موت مر کر کے جہنم میں چلا گیا. ابو طالب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا کام اللہ نے 42 سال تک لیا, لیکن وہ مقبولین میں سے نہیں ہے. اس لیے اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ اپنے دین کی تائید کا کام فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں, لیکن اس کو ملے گا کچھ نہیں, ہاں ملے گا اس کو جو مقبولین میں سے ہوگا. تو مقبولین میں سے لینے کا کیا, مقبولین کا راستہ کیا ہے؟ فرما انفرادی اور اجتماعی اعمال کی پابندی ہے کہ جس پابندی سے آدمی جو ہے وہ بنے گا. تو جب پابندی پر آئے گا تو قربانی پر آنا پڑے گا, موقع ملا تو کیا نہیں تو چھوڑ دیا, فرصت ہوئی تو کیا, مشغولی ہوئی تو چھوڑ دیا. تو اس طرح تو کام کھیل بن جائے گا, اور جب ہر حال میں آدمی کام کرے گا, جی چاہا تو کیا, جی نہیں چاہا تو کیا, فرصت ہوئی تو کیا, مشغولی ہوئی تو اپنی دنیا کے کام کو آگے پیچھے کر کے اس کو کیا, تو اب یہ کام بنے گا. اسی کا نام قربانی ہے. قربانی جو ہے وہ کسی چیز کے چھوڑنے کا یا ملنگ بننے کا نام قربانی نہیں ہے. قربانی اسی کا نام ہے کہ حکم کو پورا کرنے کے لیے, دعوت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جی چاہی کو چھوڑنا, اپنی دنیاوی تقاضوں کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا, بس چھوڑنا کسی چیز کو نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ کوئی چیز چھوڑ نہیں سکتے. آپ یہ بتاؤ آپ کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ کہ بھائی کھانا چھوڑ سکتے ہیں, 24 گھنٹہ کھانا مت کھاؤ تو کیا ہوگا؟ دن میں تارے نظر آئیں گے. 24 گھنٹہ سو مت تو بھی دن میں تارے نظر آئیں گے. تو ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کس کو قربانی کا نام دیں گے کہ آپ 8 گھنٹہ سوتے تھے, دن میں آپ رات کو آپ جو ہے وہ 10 بجے سونے کے عادی تھے, لیکن کام کا اتنا تقاضا ہوا کہ آپ 10-12 بجے سوئے, یعنی 2 گھنٹہ آپ نے لیٹ کیا, اللہ کہیں گے میرے لیے قربانی دیا. کسی جگہ تقاضا پیدل چلے ہو گئے پورا ہی نہیں ہو سکتا, سواری نہیں جا سکتی کوئی, تو آپ پیدل چلے, پیدل چلنے کے عادی نہیں, اللہ کہیں گے میرے لیے قربانی دیا. آپ دن میں 12 بجے کھانے کے عادی تھے, کام کے اتنے تقاضے تھے کہ 2 بجے آپ نے کھائے, تو اللہ کہیں گے کہ میرے بندے نے 2 گھنٹہ میرے لیے کھانا لیٹ کیا, اس کو اللہ قربانی کا نام دیں گے. اس کا نام قربانی ہے میرے دوست. تو اس قربانی پر اللہ تعالیٰ آدمی کو ہدایت بھی دیں گے, حلال روزی بھی دیں گے, اور اللہ تعالیٰ عافیت کے حالات بھی پیدا کریں گے کہ جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو آدمی کے دل کے بنانے کے لیے یہ 2 چیزیں ہیں, انفرادی اجتماعی اعمال کی پابندی اور بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے ان اعمال میں لگنا. کرنے کے کام ہی نہیں کیے تو اندر کچھ آئے گا نہیں, کرنے کے کام کیے بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو عمل کا نور چلا جائے گا. کہاں گئے تھے, کہیں نہیں, کیا لائے, کچھ بھی نہیں. جیسے ایئر کنڈیشن کمرہ ہے, مشین چل رہا ہے, کھڑکی کھلی ہوئی ہے, کہ وہ کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ اس نے نہیں ہوگا کہ ٹھنڈک جمع نہیں ہوئی. ایسا ہی عمل کا نور جمع رہنا چاہیے, نکلنا نہیں چاہیے, تو بچنے کی چیزوں سے بچنے سے وہ نور باقی رہے گا. اس لیے میرے دوستو یہ پہلی بنیاد ہے, کرنا اور بچنا. فکر کی تبدیلی کے لیے 2 لائن کی محنت ہے. کس کے لیے محنت ہے؟ 2 لائن کی محنت. ایک محنت جو ہے وہ ہر بستی میں جہاں بھی ہم جائیں, یا اپنی بستی میں ہم محنت کر رہے ہیں تو اپنی بستی میں, مقامی کام ہو یا نقل و حرکت ہو, دونوں کی ایک ہی بنیادیں ہیں, دونوں کی بنیادیں الگ نہیں ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ نکلنے کے زمانے میں ان کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہوتا ہے, اس لیے کہ ہم مکمل فارغ ہوتے ہیں, اور مقام پر رہتے ہوئے گھر کاروبار کے ساتھ ان اعمال کو کرنا ہوتا ہے اور تھوڑی مقدار میں کرنا ہوتا ہے کہ بھائی جماعت میں ہیں تو چار گھنٹہ تعلیم کر رہے ہیں، چار گھنٹہ گشت کر رہے ہیں، چار گھنٹہ ذکر عبادت میں ہیں، چار گھنٹہ خدمت میں ہیں اور آٹھ گھنٹہ سونے میں ہیں، لیکن مقام پر چار چار گھنٹے کی ترتیب نہیں ہے. مقام پر ترتیب کتنی ہے کہ بھائی تعلیم کتنی دیر کریں گے؟ آپ پندرہ بیس منٹ سے لے کر آدھا گھنٹے تک کریں گے مسجد کی گھر کی، تو وہاں چار گھنٹے کی تعلیم نہیں ہے. چار گھنٹہ گشتوں میں نہیں ہوتا ہے مقام پر، یہاں تو اڑھائی گھنٹے کے اندر میں آپ کو جو ہے نا اڑھائی گھنٹے ہیں یہاں. تو وہی اعمال ہے جو نکلنے کے زمانے میں ہیں وہی مقام پر ہے، شرط اتنا ہے کہ وہاں زیادہ ہے یہاں تھوڑا وقت ہے. تو محنت کے فکر کی تبدیلی کے لیے دو لائن کی محنت ہے، ایک تو ہر گھر ہر فرد کی ملاقات کر کے اس کو سب سے پہلے اللہ سمجھانا. ہمارا کام صرف تشکیل نہیں ہے، تشکیل تو چھٹا نمبر ہے، اس کے پہلے پانچ نمبر ہے، اس کے بعد چھٹا نمبر ہے. تو اس لیے سب سے پہلے ملاقات میں، چاہے نکلنے کے زمانے میں ہو چاہے مقام پر ہو، ہر گھر اور ہر فرد سے مل کر سب سے پہلے موقع محل دے کر اس کو اللہ سمجھانا کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اللہ کی قدرت سمجھانا، اللہ کے خزانے سمجھانا، اللہ کے احسانات سمجھانا کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں. اس لیے کہ لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں، تو اللہ کی یاد دلانا کہ اللہ کے تو اتنے احسانات ہیں، اس اللہ کا حق ہے کہ اس کو یاد کر کے جیا جائے. تو پہلے توحید ہے، سارے نبی ان عقائد کے ساتھ بھیجے گئے، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے، ان تین بنیادوں کے ساتھ سارے نبیوں کی بعثت ہوئی ہے. تو پہلے اللہ سمجھانا، پھر اس کے بعد یہ سمجھانا کہ اتنے بڑے اللہ کو اس کی قدرت اور خزانے کے ساتھ اپنے ساتھ لینے کا راستہ ملک و مال کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، یہی بنیاد، دوسری کوئی بنیاد نہیں. تو حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا اور بے حکمی کا نقصان سمجھانا، اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع اور بے حکمی کا نقصان سمجھانا. تیسری بنیاد یہ سمجھانا کہ جب اللہ کے حکموں پر عمل کر لیں گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت بنا دیں گے جو اصل ہماری زندگی ہے. اب ان کو کھول کھول کر آخرت سمجھانا، آخرت کی نعمتیں کیا ہیں اور آخرت کے عذابات کیا ہیں، تاکہ ہر آدمی ہر کام کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کرے. بھئی اگر آپ اٹھنا شروع کرو گے تو پھر مسئلہ ہے میرے لیے، تو تھک گئے ہو تو آپ میرے کو بول دینا، انشاءاللہ اپن بیچ میں دعا پڑھا دیں گے. اور اگر آپ چاہو تو گھڑی کو مت دیکھنا اور آپ تو مجھے ہی دیکھنا، جب انشاءاللہ غیر ضروری کوئی بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ میں اللہ سے مانگ کے بیٹھا ہوں کہ کوئی غیر ضروری بات آنی نہیں چاہیے اور کوئی ضروری بات رہنا نہیں چاہیے. تو کام تو پورا ہوگا جب مجلس ہوگی نا بھائی، کہ گھڑی دیکھو گے؟ اگر گھڑی دیکھنا ہو تو مجھے پہلے کہہ دو، تو میں شارٹ کٹ میں مار لوں گا. میں والا سر پڑھنا بھی جانتا ہوں اور سورہ بقرہ پڑھنا بھی جانتا ہوں، سمجھے، والا سر پڑھ لوں گا، لیکن مقصود حاصل نہیں ہوگا جماعت کے آنے کا. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ جماعت کی نقل و حرکت ہر جگہ جو ہے کوئی کام کی ایسی مضبوط بنیادیں بنا دے وے کہ جو یہ ملک پورے عالم کے لیے رہبری کا ذریعہ بنے. اللہ نے اتنے وسائل دیے آپ لوگوں کو، اللہ نے آپ کو اندر میں اتنی صلاحیتیں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنے اسباب پیدا کیے ہیں علم و عمل کے لینے کے، تو اس ملک کے اندر میں بڑی استعداد ہے. میری خواہش یہ ہے کہ یہ ملک پورے عالم کی رہبری کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کام کی بنیادیں ٹھوس ہونی چاہیے اور ہمارا ہر کام کرنے والا کام کو اچھی طرح سمجھ کر اچھی طرح کرتے ہوئے آدمی بناتے ہوئے جینا چاہیے اور اس کے لیے مرنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ہم اپنے پیچھے کام کی مضبوط بنیادیں چھوڑ کر جائے. بیٹا آپ گھبراؤ مت، میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، لیکن ضروری بات جو ہے وہ تو کروں گا ہی. میں ادھورا کام چھوڑنا میرے بس میں ہی نہیں ہے، معاف کرنا مجھے اس لیے، لیکن گھبراؤ مت، زیادہ لمبا نہیں کروں گا. آپ کو سونے کے لیے وقت دوں گا، راحت کے لیے وقت دوں گا انشاءاللہ. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ تین بنیادیں سمجھا کر ہر فرد امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے تیار کرنا. اس لیے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے، اور امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس دین پر چلنے کے وسائل نہیں ہیں. معلومات بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اندر میں فرائض پر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے، اندر میں حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اندر میں دین کے تقاضوں پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. تو وہ طاقت صرف ہماری تقریر سے نہیں پیدا ہوگی. یاد رکھو کہ بھئی تین دن چار دن کسی مسجد میں آپ گئے اور تقریر کیا، تو وہ تقریر سے وہ طاقت نہیں پیدا ہوگی. آپ دیکھ لو جمعہ کی نماز میں کتنے نمازی آتے ہیں، اور کیوں بھائی امام صاحب کی تقریر سنتے کہ نہیں سنتے؟ اصل میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ کبھی کل کے پرانے نمازی ہوتے کہ نہیں؟ تو بات سنی لیکن لیا نہیں، اس لیے کہ استعداد کمزور ہو گئی اندر کی. تو استعداد کی جو کمزوری دور جو ہوگی اور اندر میں حکموں پر چلنے کی طاقت جو پیدا ہوگی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے پیدا ہوگی. تو آپ کی محنت کے دو رخ ہیں، ایک رخ ہجرت ہے، ایک رخ نصرت ہے، ایک رخ نقل و حرکت ہے، اور ایک رخ مقامی محنت ہے. اور آپ نے اپنی محنت سے دو ہی جماعتیں بنائی، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. یا تو مہاجرین ہے یا انصار ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا سابقین اولین مہاجر و انصار میں کے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلا اخلاص کے ساتھ اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مسلمان نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک مسلمان مقامی محنت میں بھی نہیں ہے، تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان کے پاس تو کام کے دو ہی میدان ہیں، تیسرا کوئی میدان ہی نہیں ہے. یا تو فارغ ہو کر اللہ کے دین کا کام کرے اور جماعتوں میں پھرے، اور اگر فارغ ہو کر جماعت میں سے آ گیا ہے تو مقامی کام میں اپنے گھر کاروبار کی پوری رعایت کے ساتھ مقامی محنت کرے، تیسرا کوئی میدان ہی نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، ہر آدمی کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا، چار مہینہ ہے، چلہ ہے، تین دن ہے، اس کے لیے ہر جگہ جماعتیں نقد بنانا. اپنے مقامی محنت میں بھی یہی ہے کہ بھائی اڑھائی گھنٹے کے ذریعے سے اپنے ساتھیوں کو تقسیم کر کے اور علاقے کو تقسیم کر کے محنت کا ایسا نظام بنانا کہ ایک مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھر اور 100% افراد کی ملاقات ہو جانی چاہیے، تو تعمیری کام ہوگا. ایک آدمی سے آج آپ ملے اور ایک سال کے بعد پھر ملنے کے لیے گئے، تو آپ بتاؤ پہلی ملاقات کا اثر باقی ہوگا کہ ختم ہو گیا ہوگا؟ آپ نے تھوڑا یہاں کھودا، پھر اس کے بعد یہاں کھودا، پھر یہاں کھودا، زندگی بھر کھودتے رہو، پانی پر تو پہنچو گے نہیں. اس لیے تعمیری کام اس وقت میں ہوگا جب ایک مہینے میں ایک آدمی سے ملے ہو، دوسرے مہینے میں پھر اس سے ملو. پہلی مرتبہ آپ کو بھگا دیا کہ جاؤ ہم کو سب معلوم ہے، دوسری مرتبہ جب آپ جاؤ گے تو آپ کو بھگائے گا نہیں، اس میں نرمی آئے گی کہ یہ تو میرے خیر کا ہے، دوسری مرتبہ بھی آ گئے میں نے بھگا دیا پھر بھی، تو پھر بھگائے گا نہیں. بولے اچھا کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے بات شروع کیا، بولے ہاں مجھے معلوم ہے، تو تھوڑا سا ایک دو جملہ سنے گا پھر آپ کو بھگا دے گا. پھر تیسری مرتبہ آپ جب جاؤ گے تو آپ وہ کہے گا کہ اچھا بھی کیا کہنا ہے بولو چلو، تو پھر آپ پوری بات سنے گا آپ کی، پھر ہاں نہ نہیں کرے گا محنت کا. چوتھی مرتبہ آپ جاؤ گے تو کہے گا کہ کام تو کرنے کا ہے لیکن میرا ایسا ہے ویسا ہے. آپ عذر کا حل بتاؤ گے تو کہ اچھا میں تین دن چلوں گا. جب تین چار مرتبہ آپ تسلسل کے ساتھ آپ ملو گے تو اب تعمیری کام ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ ایک آدمی سے آج ملے، ایک سال کے بعد پھر ملو، دو سال کے بعد ملو، اس کا کیا اثر ہے؟ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ثواب ملے گا آپ کو، لیکن یہ ثواب اور برکت کا کام نہیں ہے. ثواب تو بہت ملے گا اور برکت بھی بہت ہوگی، لیکن ثواب اور برکت کے لیے صرف کام نہیں ہے، ایک بہت بڑے مقصد کے لیے کام ہو رہا ہے کہ امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہونا چاہیے اور ہر فرد امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت زندہ ہونی چاہیے، اس کے لیے تبلیغ ہے. اس لیے اس طریقے سے ہر آدمی کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. تین دن آپ کسی بستی میں گئے ہیں تو تین دن میں نقد جماعت نکال کر کے وہاں سے آؤ، چار مہینے کے آؤ، چلے کے آؤ، آخری درجے میں تین دن کی نقد جماعت نکال کر کے آؤ. جب آپ 150 گھروں سے ملاقات کرو گے تو 10-12 آدمی اس میں سے وصول ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تو یہ آپ کے فکر کی تبدیلی کا راستہ ہے. مسجد میں بیٹھے رہنے سے فکر نہیں بدلتی کہ آپ نے صبح میں فجر میں 6 نمبر بیان کر دیا 10 منٹ، پھر اس کے بعد ناشتہ کیا، پھر سو گئے، پھر تعلیم کیے، پھر اس کے بعد چائے پیے، پھر سو گئے، پھر ظہر میں تعارفی بات کیے، پھر سو گئے. تو اس طریقے سے کبھی فکر بدلے گا نہیں. فکر کی تبدیلی کے لیے پہلی محنت ہے ہر گھر ہر فرد پر محنت کر کے اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. اس لیے کہ جماعت کو اس صندوق میں نہیں رکھیے کہ آپ تالا کھول کر نکال دو گے. جماعت نکالنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور یہاں سے لے کر پیروں تک پسینہ آتا ہے تب جا کر جماعت نکلتی ہے. کتنی صلاۃ الحاجہ پڑھنی پڑتی ہے, کتنا صدقہ کرنا پڑتا ہے تب جا کر جماعت نکلتی ہے. تو محنت کا یہ رخ جو ہے یہ فکر کے بدلنے کا راستہ ہے. دوسرا میرے دوستو یہ ہے کہ ہر فرد امت کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے اور اعمال مسجد سے ہونا چاہیے. آپ کی محنت سے 10-12 آدمی تیار ہوئے, وہاں تو کئی سو رہ گئے اور جتنے مرد ہیں اس سے زیادہ عورتیں رہ گئی, عورتوں سے زیادہ بچے رہ گئے, تو اب ان کی زندگیوں میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہونے کا کیا راستہ؟ نکلے تو ہے 12 ہی آدمی, وہی صحیح وقت گزاریں گے تو ان میں طاقت پیدا ہوگی, تو ان لوگوں کے لیے کیا راستہ؟ تو اس کے لیے راستہ مسجد وار جماعت کا ہے کہ جس بستی میں بھی آپ جائیں یا جس مقام پر آپ محنت کرتے ہیں وہ آپ کا فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہماری محلے کا ہر مسلمان کا تعلق اللہ کے گھر سے ہونا چاہیے اور اعمال مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے, تاکہ اس راستے سے اس کے اندر میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی چلی جائے. اس لیے مسجد وار جماعت نہیں ہے تو مسجد وار جماعت بنانا. تو مسجد وار جماعت کیسے بنائیں گے کہ بھائی مسجد وار جماعت آخری دن تقریر کرنے سے بن جائے گی؟ تقریر کرنے سے آپ کسی کو تیرنا سکھا سکتے ہیں, ڈرائیونگ سکھا سکتے ہیں, سائیکل سکھا سکتے ہیں, تو تبلیغ کیسے سکھا دیں گے آخری دن تقریر کر کے؟ تو تقریر سے کبھی جماعت نہیں بنتی. جماعت کے بننے کا راستہ یہ ہے کہ جس دن آپ مسجد میں گئے اس دن آپ کی جماعت نکالنے کا بھی فکر ہے اور وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو اس کے بنانے کا بھی فکر ہے پہلے دن سے. اس کے لیے وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے سے مانوس کرنا, اپنے قریب کرنا, دسترخوان پر ان کو اپنے ساتھ میں بٹھانا, چائے پانی کرانا, پھل فروٹ کھلانا, اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرو. ہاں اپنے پر بھی خرچ کریں گے, اللہ کے مخلوق پر خرچ کریں گے. ان کی خیر خیریت پوچھو, ان کے حال احوال پوچھو, ان کو مانوس کرو. بعض جماعتیں ایسی ہوتی ہے کہ مقامی لوگ ان کو چھوڑ کر جاتے ہی نہیں, ان کے ساتھ چمٹے رہتے ان کی محبت کی وجہ سے. اب آپ سے محبت ہو جائے گی تو آپ کی بات لے لیں گے. آپ ان کو مشورے میں شریک کرو, آپ ان کو تعلیم میں شریک کرو, آپ ان کو گشتوں میں شریک کرو, آپ ان کو جماعت کے نکالنے کی محنت میں شریک کرو. یہی پانچ کام ہیں کہ بھائی پانچ کام اور ہے, یہی پانچ کام ہیں. تو ان کاموں سے 3 دن میں ان کو گزارو تو کام کا سوجھ بوجھ بھی آئے گی اور کام کا نفع بھی ان کو نظر آئے گا. وہ دیکھیں گے کہ پہلے دن جماعت آئی تھی تو 25 نمازی تھے اور 3 دن محنت سے 50 نمازی ہو گئے. سوجھ بوجھ بھی آئی کام کی اور نفع بھی دیکھا, تو طبیعت یہ کام پر آمادہ ہو جائے گی. آخری دن ان کی تشکیل کرو کہ بھائی جو کام آپ نے ہمارے ساتھ رہ کر کے سیکھا ہے اس کو کرنے کے لیے کون کون تیار ہے, تو 10-12 آدمی تیار ہو جائیں گے. جو تیار ہو گئے ان کے اعمال کا وقت طے کر دو. پھر مشورہ کب کرو گے, تعلیم کون سی نماز کے بعد کرو گے, ملاقاتیں کب کرو گے, گشت کون سے دن کرو گے اور 3 دن کون سے ہفتے میں جاؤ گے. آپ نے اعمال کا وقت طے کیا, آپ نے بیج وہاں ڈال دیا, اللہ اس کو اگائیں گے. ہو سکتا ہے کل یہ کام شروع کریں, ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد کام شروع کریں, جب بھی کام شروع کریں گے آپ کا اس میں حصہ ہوگا, اس لیے کہ آپ بیج ڈال کر کے آئے. اس لیے ہر جگہ پر مسجد وار جماعت بنانے کی اس طریقے سے محنت کرنا, ہر جگہ یہ دیکھنا کہ بھائی وقت لگائے ہوئے لوگ کتنے ہیں, تبلیغ میں سال والے علماء کتنے ہیں, 4 مہینہ لگائے ہوئے ساتھی کتنے ہیں, چلے والے ساتھی کتنے ہیں, اس وقت میں حرکت میں کتنے ہیں, اس کو اچھی طرح دیکھنا. تو جو حرکت میں ہیں ان کو تو محبت سے آگے بڑھانا ہے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ کام میں فکر میں لگانا ہے. تو ہر جماعت کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہماری جماعت کی برکت سے 2-3-4 آدمی دوبارہ بیٹھے ہوئے کام میں لگ جانا چاہیے. سال بھر میں 12 جماعتیں گئی, 12 مہینے میں ہر جماعت نے 2-3 آدمیوں کو تیار کیا, تو سال بھر میں 30-35 آدمی دوبارہ کام پر کھڑے ہو جائیں گے. تو کام جو عملہ ہمارا بیٹھا ہوا ہے وہ کام میں لگ جائے گا. اس لیے کہ میرے دوستو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس میں جو عملہ ہے وہ بہت ہے اور اس کو سامنے رکھ کر کے دیکھا جائے تو کام بہت تھوڑا ہے. آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو جوڑ میں آئے ہوں گے, اس جوڑ میں آپ کے سامنے پورے ملک کی کارگزاری آئی, اس ملک کی کارگزاری میں 8375 ساتھی آپ کے 4 مہینے والے, چلے والے اور سال لگائے ہوئے علماء مل کر کے ہیں. آپ کی سال بھر میں 182 جماعتیں چلے کی گئی ہے اور 17 جماعتیں آپ کی جو ہے وہ 4 مہینے کی گئی ہے, 200 جماعتیں گئی ہے. अब 200 जमातों में अगर 5 आदमी पुराने पकड़ो और 5 नए पकड़ो तो क्यों भाई, कितने आदमियों का वक्त लगा, कितनों का लगा? 1000 आदमियों का, 8400 में से 1000 का वक्त लगा तो कितना फीसद हुआ, कितना फीसद? 7% हुआ, 8% हुआ, कितना हुआ बताओ? सब भूल गए तबलीग में लग के, मेरा दिमाग भी थक गया, नहीं तो मैं अभी हिसाब बता देता आपको। 12-13% लोगों का वक्त लगा। आप ये बताओ किसी कंपनी में 10,000 आदमी काम कर वर्कर हो और 1,000 आदमी काम करे और 7,000 आदमी काम न करे तो कंपनी चलेगी कि बंद हो जाएगी? आप उसके बंद होने की तारीख लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इसलिए मेरे दोस्तों, हमारा अमला ये हमारा सरमाया है, हमारा सरमाया महफूज होना चाहिए और नए लोग तबलीग में आना चाहिए, यह काम की मजबूत शक्ल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो काम हुआ है कि आपकी मेहनत से जो आया वो जमा और नए लोग आते गए, तो 23 साल में काम पूरा हो गया, ये इस्लाम है और ये मुसलमान है। इसलिए कि आना ही आना है, जाना नहीं है, आना ही आना है, जाना नहीं है। और हमारे यहां आना ही आना नहीं है, बल्कि आना है और आने से ज्यादा जाना है। तो काम की मजबूत शक्लें कैसे बन सकती है? आप कितने भी प्रोग्राम बनाओ, कितने भी तकरीरें करो, कितने भी बुजुर्गों को बुलाओ, कभी भी काम अपनी जगह पर खड़ा नहीं हो सकता है जब तक वक्त लगाया हुआ अमला काम में लगे नहीं और नए लोग आवे नहीं। काम के मजबूत होने की एक ही शक्ल है कि वक्त लगाने वाले लोग काम पर बाकी रहना चाहिए और नए लोग मेहनत में आना चाहिए, तो काम जो है वो बढ़ जाएगा। टाकी है, टाकी में ऊपर में से पानी आ रहा है, नीचे सुराख है तो टाकी में पानी जमा होगा, और अगर सुराख बंद हो जाए तो 100 ग्राम पानी आएगा तो जमा हो जाएगा। आप कमाकर जेब में डाल रहे हैं और जेब फटा हुआ है, शाम को घर पर आए तो जेब में कुछ भी नहीं है, कहां ऊपर से डाला नीचे चला गया। और अगर आपका लीकेज बंद हो गया तो एक आदमी 3 दिन लगा करके आएगा तो वो जाहिर नहीं होगा, वो काम पर लग जाएगा। इसलिए लीकेज बंद होना चाहिए, इसलिए जहां भी जमाते जाए वहां पर भी और अपने मकामी मेहनत में भी हमारा फिक्र यह हो कि 100% वक्त लगाया हुआ अमला सालाना मेहनत में 4 महीना या चिल्ले के एतबार से, माहाना मेहनत में 10 दिन 3 दिन के एतबार से, और रोजाना की मेहनत में 8 घंटा 2.5 घंटे के एतबार से वो शरीक होना चाहिए और उसके साथ नया मजमा आना चाहिए, चाहे नकलो हरकत में हो और चाहे मकामी मेहनत में। कि भाई बात समझ में आ रही? तो इस मेहनत का ये रुख कायम करना है। अभी आपके यहां ये ड्यूज़ बरी में आप हजरात जानते हो, मेरे पास पर्चा है लेकिन बुक में पड़ा हुआ है कि आपके यहां की क्या इस्तेदाद है वो भी है और कितना हुआ वो भी याद है, वो उसमें सब लिखा हुआ है लेकिन मैं लाना भूल गया। बहरहाल आप हजरात को मालूम है, तो आप हजरात इस फिक्र को ले कि भी अपनी बस्ती में जितने वक्त लगाए हुए लोग हैं इंशाल्लाह इनको सालाना माहाना और योमिया मेहनत में शरीक करते हुए नए लोगों को भी इस मेहनत में शरीक करेंगे। क्यों भाई? उसके लिए सब लोग तैयार हो, इसलिए कि तबलीग में रोज नया खून चाहिए। क्या चाहिए? नया खून चाहिए। एक मस्जिद में 10 आदमी है 20 साल से एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, तो आप बताओ कब तक देखेंगे शक्ल एक दूसरे की? अच्छा, शक्ल देख करके इनके हौसले काम के बढ़ेंगे कि मर जाएंगे? मर जाएंगे, याद बताओ। लाश है जो फिर रही है। हौसला इनका उस वक्त बनेगा जब नया अमला रोज आएगा। आज गश्तों में शरीक हुए लोग, आज 2.5 घंटे की मेहनत में बढ़े, 3 दिन की जमातें बढ़ी, चिल्लों की जमातें बढ़ी, 4-4 महीने लग करके आदमी बने, तो ये नया मजमा आएगा तो पुरानों के काम के हौसले बनेंगे और इनकी तरक्की जो है वो शुरू हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, एक तो बैठे हुए मजमे को खड़ा करना है निकलने के जमाने में भी और मकामी मेहनत में भी, और उसी के साथ में मस्जिदवार जमात में ये देखना है अगर बनी हुई है तो ये नाम की है कि काम की है। इसलिए कि अक्सर मस्जिदवार जमातें नाम की है, काम की बहुत थोड़ी है। माफ कर देना मुझे, पूरी दुनिया का यह हाल है, पूरी दुनिया में कौवे काले काले है। और उसका नुकसान यह है कि 80% वक्त लगाया हुआ अमला काम पर नहीं है। कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जिसमें 85-90% वक्त लगाया हुआ अमला काम पर है, बहुत कम, उंगली पर गिन सकते हैं ऐसे। वरना अक्सर मुल्कों का हाल यह है कि 80% वक्त लगाया हुआ अमला काम पर नहीं है। तो ये सिर्फ मस्जिदवार जमात की कमजोरी की वजह से है। अगर मस्जिदवार जमात मजबूत हो जाए तो ये फौरन वसूल हो जाए 4-6 महीने में। इसलिए कि उनको मरकज वसूल नहीं कर सकता आपके मुल्क का, आपके शहर का, ان کو صرف مسجد وار جماعت ہی وصول کر سکتی ہے. اس لیے میرے دوستو ان لوگوں کو مسجد وار جماعت کو اچھی طرح سمجھ کر جو کمزوری ہے اس کو محبت سے دور کرنا. ہمارے یہاں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے, لان تان نہیں ہے, تشنی نہیں ہے, پیار سے سمجھانا کہ دیکھو ہماری بستی میں ہم نے محنت کی, یہ ترتیب بنائی 2.5 گھنٹے کی, ساتھیوں کو تقسیم کر کے, گھروں کو تقسیم کر کے, تو 2 مہینے میں اتنا کام ہوا. ترغیب دو ان کو, آپ بھی اگر کر لو گے تو انشاءاللہ آپ کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی. اور کمزوری یہ سب سے بڑی بیماری ہے, آدمی کمزور ہو جائے تو سب سے بڑی بیماری ہے, ساری بیماری اس کا بدن قبول کرے گا. اور طاقت سب سے بڑی چیز ہے کہ کوئی بھی بیماری آئے گی تو وہ دھکیل دے گا اس کو, کوئی بیماری قبول ہی نہیں کرے گا جسم. تو پہلے تو کمزوری دور ہونی چاہیے, جب کمزوری دور ہو جائے گی تو طاقت, تو پھر تو سارے تقاضے پورے ہونے شروع ہو جائیں گے. اس لیے میرے دوستو یہ 2 لائن کی محنت میں نے بنایا فکر کی تبدیلی کے لیے. ایک تو جماعت نقد نکالنے کی محنت کرنا, ایک مسجد وار جماعت بنانے کی محنت کرنا, کمزور ہے تو اس کو مضبوط کرنا, بیٹھے ہوئے لوگوں کو کام پر کھڑا کرنا, یہ ساری مسجد وار جماعت کی محنت میں آ گیا. ان 3 بنیادوں کے ساتھ چوتھی بنیاد ہماری محنت کی ہے کہ دن بھر اپنے آپ کو تھکانا اور اپنے ساتھیوں کو تھکانا. مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ ہمارے کام میں مقصود تاب ہے. تاب عربی میں کہتے ہیں تھکنے کو, کہ آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے. آپ دیکھو بیٹا تھک کر آتا ہے تو ماں باپ کو پیار آ جاتا ہے, شوہر تھک کر آ جائے تو بیوی کو پیار آ جاتا ہے کہ گرم پانی کرو, روٹی گرم کرو, ہاں پیار آ جاتا ہے, تھک کر آیا ہے. تو ایسا ہی اللہ کو بھی پیار آ جائے گا جب آپ اللہ کی نسبت پر تھک جائیں گے. تو تھکیں گے کب؟ جب کرنے کے کام کریں گے, بچنے کی چیزوں سے بچیں گے, جماعت نکالنے کی محنت کریں گے, مسجد وار جماعت کے بنانے کی بڑھانے کی محنت کریں گے تو تھکیں گے. اگر یہ بنیاد ہی نہیں ہے تو تبلیغ کے علاوہ, تبلیغ میں جتنی فرصت ہے دنیا میں کہیں بھی فرصت نہیں, یاد رکھو کہیں فرصت نہیں. تو ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر تھکنا اور اپنے ساتھیوں کو تھکانا. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ رات کو اچھا وقت لے کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے, 1.25 گھنٹہ پہلے جتنی استعداد ہو کھڑا ہو کر کے اللہ کے سامنے اچھی نماز پڑھنا. صبح کا سہانا وقت ہوتا ہے, اللہ ہوتے اور بندہ ہوتا ہے اور کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا. وہ یکسوئی کا وقت ہوتا ہے, اللہ کہتے ہیں کوئی مانگنے والا ہے, کوئی معافی چاہنے والا ہے, کوئی مراد مانگنے والا ہے, اس کی مراد پوری کروں. اس وقت میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو کہ اللہ ہم ہیں آپ سے سوال کرنے والے, اور اچھی نماز پڑھنا, لمبا قیام کرنا, کئی صورتیں پڑھنا, بڑی بڑی صورتیں یاد کرنا. آج تو ہماری تبلیغ والوں کا حال یہ ہے کہ پہلے چلے میں جو صورتیں یاد کیا تھا 50 سال سے وہی صورتیں چل رہی ہیں, کوئی صورت آگے بڑھی نہیں. تو بڑی بڑی صورتوں کو یاد کرنا اور تہجد کے اندر میں پڑھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 پارہ تہجد میں پڑھتے تھے. تو آپ کا کام کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اتنا نہیں کر سکتے, ہم تو کمزور ہیں, تو کم از کم اپنا قیام تھوڑا تو لمبا کرنا چاہیے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں تھوڑا لمبا قیام کرنا چاہیے, رکوع لمبا کرنا چاہیے, سجدہ لمبا کرنا چاہیے. اس لیے کہ سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. تو آدمی کا جی نہیں چاہے گا سر اٹھانے کا, اللہ کے قدموں میں پڑا رہنے کو جی چاہے گا. اس دھیان کے ساتھ میں سجدہ کرنا اور اچھی طرح نماز پڑھ کر کے پھر اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا. یہ آہوزاری میرے دوستو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. جو اللہ کے خوف سے روئے وہ آگ کے سمندروں کو بجھا دیں گے اس کے آنسو. اتنا بڑی بات ہے اللہ کے سامنے رونا, اور یہ رونا پوری دنیا کی بے دینی رونے سے ختم ہوگی. رونے سے بڑی کوئی چیز کیمیا نہیں ہے, سب سے بڑا کیمیا جو ہے وہ رونا ہے اللہ کے سامنے. بچہ روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ آتا ہے, بندہ روتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اس لیے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا راستہ اللہ کے سامنے رونا ہے. جب دن بھر اپنے آپ کو تھکائے ہوں گے تو رات کو اللہ کو کچھ کہنے کو جی چاہے گا. دن میں سوئے ہیں تو رات کو اٹھ کر اللہ سے کیا کہیں گے؟ بھاگتی بھاگتی تہجد ہوگی کہ یہاں صبح صادق ہوئی اور وہاں سلام پھیرا, نہ دعا کا موقع اور نہ اچھی نماز پڑھنے کا موقع. اس لیے میرے دوستو اچھا وقت لے کر اٹھنا اور اس کے بعد میں اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا. جب دن بھر محنت کی ہوگی تو اللہ سے کچھ کہنے کو جی چاہے گا, اور جب اللہ سے جو کہیں گے وہ اللہ کر دیں گے. یاد رکھو جتنی محنت بڑی اتنی دعا بڑی, جتنی محنت بڑی اتنی دعا میں وسعت بڑی, اتنا اللہ سے حسن ظن بڑا. آپ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت بڑی ہے تو ان کی دعا میں کیا وسعت ہے. کہ جہاں پر ایک دانہ نہیں پیدا ہوتا وہاں اپنی اولاد کے لیے پھلوں کی روزی مانگ رہے, اور جہاں ایک انسان آباد نہیں ہے وہاں سارے انسانوں کی قلوب کی توجہ مانگ رہے کہ لوگ تو انگلینڈ میں رہے اور ان کا دل بیت اللہ پر اٹکا رہے, ہندوستان میں رہے ان کا دل بیت اللہ میں اٹکا رہے, یہ مانگا اللہ سے. اور آپ دیکھو ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل بیت اللہ میں اٹکے رہتے ہیں, اور اللہ سے اس امت کو مانگا, ہم کو اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے, اور اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی مانگے, اور آپ دیکھو ساری دعائیں قبول ہوتی چلی گئی, اس لیے کہ محنت کے بعد کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی. اس لیے میرے دوستو خوب اللہ سے دعاؤں کو مانگنا, اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے. یہ جو نقل و حرکت ہے نا, مقامی ہو یا بیرونی ہو, ان دونوں محنتوں میں اس کی روح جو ہے وہ دعوت اور دعا ہے, کہ دعوت کا عنصر غالب ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ ہم دعوت میں اپنے آپ کو دوڑنا اور تھکانا چاہیے, اور دعا میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو لگانا چاہیے. یہ دو بنیادیں ہیں ہماری محنت کی, دعوت اور دعا. سارے نبی دعوت اور دعا کے ساتھ بھیجے گئے, لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں, علم کے ساتھ ہونی چاہیے. اس لیے گھنٹوں تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر دعوت کا علم لینا اور اس کو اپنی دعوت میں چلانا. دعوت میں سنی سنائی باتیں نہیں کرنا, رٹی رٹائی باتیں نہیں کرنا, اس لیے اور کسی کی نقل نہیں اتارنا, اس لیے کہ نقل کو کرنے والے کے تو عقل ہی نہیں ہوتی, یاد رکھو. ہاں, اس لیے ان کتابوں میں سے ٹھوس علم لے کر کے اپنی دعوت میں اس کو چلانا. کلمے کی دعوت دیں گے, کلمے کے فضائل سنائیں گے, نماز کی دعوت دیں گے, نماز کے فضائل سنائیں گے, علم کی دعوت دیں گے, علم کے ہر نمبر کی دعوت, ہر نمبر کے فضائل کتابوں میں سے لے کر اس کو دعوت میں اپنے چلانا. ایسا ہی دعوت اور دعا غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کی یاد کے ساتھ. ہم کو ہی اللہ یاد نہیں ہے تو مخلوق کو کیا یاد کرائیں گے اللہ, کہ بھائی سویا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے, جاگا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے. ہم کو اللہ یاد ہو جائیں گے تو ہم اللہ کی مخلوق کو اللہ یاد کرا سکیں گے. اس لیے ذکر کی کثرت کرنا, نوافل کا اہتمام ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ تسبیح ہے, تلاوت ہے, اذکار مسنونہ ہے, دعاؤں کی کثرت ہے. اللہ سے دعائیں کا مانگنا بہت ضروری چیز ہے میرے دوستو. اللہ والے فرماتے ہیں کہ دعا عبادت بھی ہے اور حاجت بھی ہے, اور اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قابل اکرام چیز بندے کی دعا ہے, کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. اللہ خوش ہو جاتے ہیں مانگنے والوں سے, نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس لیے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا, اسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اس محنت کو کرنا, بد اخلاقی کے ساتھ نہیں. اگر بد اخلاقی ہوگی تو لوگ نئے نئے لوگ آئیں گے اور واپس چلے جائیں گے, کیا یہاں چھاؤ کی تلاش میں آئے تھے, یہاں بھی دھوپ ہی دھوپ ہے, یہاں بھی جھگڑے ہی جھگڑے ہیں, یہاں بھی تیری میری ہے, تو چلے جائیں گے واپس. اور ہمارے اخلاق دیکھیں گے تو ہمارے سے چمٹے رہیں گے, اور موت تک ہمارے ہاتھ پیر بن کے رہیں گے وہ. آپ دیکھو حضرت زید ابن حارثہ کو ان کے والد اور ان کے چچا لینے کے لیے آئے ہیں تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو, غلامی کو ترجیح دیتے ہو آزادی پر؟ فرمایا ایسی غلامی پر تو ہزاروں آزادیوں کو قربان کیا جا سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سمیٹ لیا اور فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے. کہا آپ سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں, آپ کے اخلاق کی وجہ سے. تو اخلاق ہوں گے تو اخلاق کے ساتھ تبلیغ, بد اخلاقی کے ساتھ نہیں, اور منمانی کے ساتھ نہیں, قربانی کے ساتھ. اس لیے کہ منمانی کی تبلیغ سے آدمی بنے گا ہی نہیں. زندگی بھر علم کی خدمت کیا منمانی کے ساتھ, سخاوت کیا منمانی کے ساتھ, تبلیغ کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا منمانی کے ساتھ, تو بنے گا نہیں, جہنم میں جائے گا. آدمی جو بنتا ہے وہ قربانی سے بنتا ہے. تو قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور دعوت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جی چاہی کو چھوڑنا, اپنی دنیاوی تقاضوں کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا, چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے, آگے پیچھے کرنا, بس اس کو آگے کرنا, اس کو پیچھے کرنا, مؤخر کرنا, اس کا نام قربانی ہے. اور اس قربانی پر اللہ روز ہدایت دیں گے. کیا دیں گے؟ روز ہدایت میں ترقی ہوگی. ہدایت اللہ کے خزانے کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. تو روز ہدایت میں ترقی ہوگی, اور جتنی ہدایت میں ترقی ہوگی اتنا دعوت کے تقاضوں میں چلنے کے اندر میں ترقی ہوگی. آدمی کو نفع ہوتا ہے تو طبیعت کام پر چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ اور کاروبار میں نفع ہی نہ ہو تو طبیعت بیٹھ جاتی ہے, ورنہ دوپہر کا کھانا شام کو کھاتا ہے. ہاں, نفع ہو رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے, تو جب نفع ہوگا ہدایت کا تو روز کام کرنے کا جی چاہے گا، طبیعت تیر کو چلانا نہیں پڑے گا، چبیلت دولے گی طبیعت، ہاتھ پکڑو گے تو رکے گا نہیں جب نفع دیکھے گا. تو آج ہماری ترقی رکی ہوئی ہے، اس کے لیے تقاضے ضائع ہو رہے ہیں. جس دن ہماری ترقی شروع ہو جائے گی اس دن تقاضا کوئی ضائع نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ایک تقاضے کے لیے 10 آدمی کھڑے ہوں گے کہ ہم پورا کریں گے، ہم پورا کریں گے، ہم پورا کریں گے. جو کام کا رخ ہے یہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے. اسے اللہ ایک تو ہدایت کا انعام دیں گے، ایک اللہ حلال روزی دیں گے اپنے خزانے سے. اس لیے کہ اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ قربانی کا ہے. تیسرا انعام اللہ جو دیں گے، الجھنے اور پریشانیوں کو اللہ ختم کر دیں گے، انفرادی اجتماعی، اور اللہ عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے جس میں جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا. اور آپ دیکھو 100% صحابہ کو اللہ نے یہ تینوں نعمتیں عطا فرمائی ہے. ہدایت کا وہ مقام عطا فرمایا، اللہ نے حلال روزی اتنا دیا کہ صدیوں تک وہ اور ان کے اولاد کھاتی کھلاتی رہی، ختم ہو کر کے نہیں دیا. اور اللہ نے عافیت کے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ مدینہ منورہ کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا، برے ارادے سے ہاتھ لمبا نہیں کر سکتا، برے ارادے سے پیر کے چل نہیں سکتا، ورنہ پیر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا کر دیے. اللہ نے سارے انعامات رکھے ہیں قربانی کے ساتھ اس محنت کو صحیح طریقے سے کرنے پر. اس کے لیے آج کے دن یہ پورا مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ جو کچھ کمی کوتاہی ہم سب سے ہوئی اللہ اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ اس کام کو انشاءاللہ اسی طریقے سے کریں گے. کہ وہ کرنے کے لیے سارا مجمع تیار ہے. اب تیار ہے تو اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کچھ ترتیب بنانی ہے کہ بھائی ایک مرتبہ تو اچھا 4 مہینہ پھر لگا دو، بھلے کتنا بھی 4 مہینے لگائے ہیں اس کو تو اللہ قبول فرمائے. اب نیا 4 مہینہ اچھا لگانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ اچھا 4 مہینہ لگاؤں گا، وقت بھی پورا کروں گا، ہر عمل بھی پورا کروں گا، اور بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے جماعت کے نکالنے کی محنت کے ساتھ، مسجد وار جماعت کے بنانے کے ساتھ، رات کو آنسو بہانے کے ساتھ وقت لگا کر کے میں انشاءاللہ آ کر پوری زندگی صحیح طریقے سے کام میں اپنے آپ کو لگاؤں گا. اب بتاؤ ہمت سے اپنے آپ کو کون پیش کرتا ہے؟ بتاؤ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو. اللہ بہت قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے، ساری رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے، اللہ دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اچھی بنائے. اور بتاؤ بھائی. ایک ساتھی اور بھی لکھ رہے ہیں، دو ساتھی لکھ لو
اپنا نام. وقت بتائیں 4 ماہ کب سے تعین کے ساتھ جماعت کے بھی تقاضے ہیں بھائی، دور دراز ممالک کے لیے بھی ہر ہفتے خطوط آ رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں ہمارے پاس ماتے بیٹھوں مسکرات کی، مردوں کی تشریف رکھیں جن کے نام لکھے جا چکے ہیں، وہ تشریف رکھیں. باقی بچوں سے درخواست ہے بھائی خاموشی سے بات کرتے ہیں، مہربانی فرما کے بات
اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے، دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اللہ اچھی بنائے. اور بتاؤ بھائی، اور بتاؤ
بھائی. بات کریں جو اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں، باقی سارے دوستوں سے درخواست ہے تھوڑی دیر خاموشی ہے. ماشاءاللہ اور بات بھی چاہتے ہیں. ماشاء اللہ نیف بھائی پٹیل کا لکھے، وہ ہمارے بھائی بھی لکھا رہے ہیں.
ماشاءاللہ اللہ بہت قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے، ساری رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے. اللہ بھائی ہمارے دوست کا لکھو. اور بتاؤ، اور بتاؤ بھائی.
اور فرمائیں گے ہر سال 4 مہینے والے بھی راجن کھڑے ہوتے ہیں پیدل جماعت کے لیے. جو اس مجلس میں ساتھی تیار ہیں، چاہے نام بھی دے بھی چکے ہوں، وہ مہربانی کر کے کھڑے ہو جائیں کہ میں میرا مشورہ ہو جائے تو میں 4 مہینے پیدل کے لیے تیار ہوں ملک کے اندر.
ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ بھائی.
اور جب فرمائے تاکہ ایک جماعت بن جائے آج کی اس میں. اس کے علاوہ چلے چلے کی بھی تقاضے ہیں جی یورپ کے لیے. یورپ میں بہت ساری جماعتیں بھیجی جانے والی ہیں, اس کے لیے بھی حضرات سے درخواست ہے ابھی ارادے فرمائیں, اپنی مساجد میں جا کر محنت فرمائیں. جیسے مولانا نے فرمایا اپنی مساجد میں آج تک ہم سے تھوڑی سستی ہوئی, بہت سستی ہوئی, اللہ سے تو ہم اپنے لیے معافی مانگیں, امت کے لیے معافی مانگیں اور آج سے ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اپنی مساجد میں پانچ اعمال زندہ کریں. اور جن بھائیوں نے ابھی نام دیے ان سے درخواست ہے پیچھے والے ہال میں جا کر اپنی جماعت کا نمبر لے لیں تاکہ پھر مصافحہ ہو
جائے. ساتھیوں سے درخواست ہے انشاءاللہ جو ہے یہی باتیں کرتے رہے اور ابھی انفرادی اوقات ہے انشاءاللہ, اور 5:30 بجے انشاءاللہ 5:30 سے 6:30 کو انشاءاللہ چائے کا نظام ہے. اس کے بعد پھر 7 بجے جیسے معلوم ہو کہ عصر کی نماز ہے, تو حضرات نہیں ٹھہرنے کی کوشش فرمائیں اور اپنی یہی باتیں دہرائیں آپس میں, کسی کی جگالی کریں اور جو ہے اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگے.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک
اشہد ان لا الہ الا
انت. جزاكم الله.